الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بزعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد وأجل فرجه مؤمنين الكرام سامعين محترم عزيزان گرام قدر شب دعا کے سلسلے میں برپا اس سلسلے میں میں نے آپ کی خدمت میں سورہ مبارک مؤمنون کی 99 اور 100 نمبر آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. ابتدائی طور پر ایک ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور پھر ایک خاص مقام ہے جو آپ کی خدمت میں مطالب اس سے متعلق عرض کروں گا اور پھر زحمتوں کو تمام کروں گا. پروردگار کفار منافقین وہ تمام گروہ کے جنہوں نے مرنے کے بعد عذاب کے سلسلے کو دیکھنا ہے ان کے اس قول کو پروردگار نقل کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے کہ حتی اذا جاء احدهم الموت یہ اپنے کفر پر سے ہاتھ نہیں اٹھاتا اپنے نفاق اپنے عصیان اس سے ہاتھ نہیں اٹھاتا حتیٰ یہاں تک کہ اذا جاء احدهم الموت یہاں تک کہ ان میں سے کسی کو موت آ جاتی. اب جب موت آ جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ موت آتی ہے تو کہتا ہے قال رب ارجعونی اے میرے پروردگار مجھے واپس پلٹا دیں. کیوں واپس پلٹا دیں؟ لعلی اعمل صالحہ مجھے واپس پلٹا دے شاید امید کرتا ہوں امید ہے اس بات کی شاید لعلی اعمل صالحہ میں عمل صالح انجام دوں فیما ترک تو جو چیز میں نے چھوڑی ہے اس کے اندر اس کے ذریعے سے میں کیا انجام دوں گا اعمل صالحہ میں نیک عمل انجام دوں. اب قرآن اس کے اس جملے کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کلا یہ اپنے عمل سے یہ بات ثابت کر چکا ہے کہ اگر اس کو دنیا میں اور موقع بھی اگر دیا جائے تو یہ کبھی بھی عمل صالح انجام دینے والا نہیں ہوگا ہرگز. انہا کلمتن ہوا قائلوہا یہ جو یہ بات کہہ رہا ہے، یہ جملہ، یہ کلمہ ہے، ہوا قائلہا، اور یہ شخص یہ کہہ رہا ہے، اس سے زیادہ اس کی حیثیت نہیں. لیکن اب یہ جس مرحلے میں داخل ہو چکا ہے، اس کے لیے فرمایا من ورائہم برزخ، اس موت کے بعد سے، من ورا، اس کے پیچھے، اس کے بعد کے مرحلے میں کیا ہے؟ برزخ ہے. کب تک؟ الی یوم یبعثون، کہ جب تک دوبارہ مردوں کو مبعوث یا دوبارہ اٹھایا نہیں جائے گا. یوم البعث جہاں کہیں پر بھی عمومی معنی میں استعمال ہوتا ہے، اس سے مراد قیامت. ایک مطلب یہاں پر عرض کروں گا، جو موضوع کے علاوہ آپ سے خدمت میں عرض کرنا مقصود ہے، وہ موضوع برزخ کا موضوع. پروردگار اس مقام پر ان لوگوں کے بارے میں گفتگو فرما رہا ہے کہ جو اپنی پوری زندگی، انسان اگر ان کے رویوں پر غور کرے، ان کے حالات پر غور کرے، تو دیکھتا ہے کہ یہ افراد وہ ہیں کہ جو اپنی عام زندگی کے اندر، اپنے دیگر معاملات میں، دنیاوی معاملات میں، ان کا ذہن بہت کام کرتا ہے، بڑے ہوشیار ہیں، لیکن جب معاملہ کہیں دین کا آتا ہے، جب بات کہیں خدا کی آتی ہے، نیک اعمال کی آتی ہے، تو ان کا رویہ کاملاً غیر عاقلانہ ہوتا ہے. لہذا یہ ہمارے سامنے اور آپ کے سامنے کے مسائل ہیں. اب یہ جو بحث ہے، تفصیلات البتہ اپنے اندر چاہتی ہوں، ان میں ایک بڑی تعداد ایسے افراد کی بھی ہے کہ جن کو اگر ہم ایک خاص اعتبار سے بحث کرنا چاہیں تو یہ لوگ جہلا نہیں ہیں، یہ جاہل نہیں ہیں. درود پڑھیے گا ایک مرتبہ. یہ جاہل نہیں ہیں، پڑھے لکھے افراد ہوتے ہیں، لیکن جہاں کہیں دین کا مرحلہ آتا ہے، جہاں کہیں خدا سے متعلق، قیامت سے متعلق گفتگو آتی ہے، وہاں پر ان کا رویہ واقعاً غیر عاقلانہ. بہت سارے مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر ان کی گفتگو ان کی عام زندگی میں جس طریقے کے یہ ہوتے ہیں اس سے میچ نہیں کرتے. لہذا بہت سے وہ افراد کے جو اپنے زمانے کے انٹلیکچوئلز حساب کتاب ہوتے ہیں، آپ ان سے کسی بھی موضوع پر گفتگو کریں تو تمام ترک، منطق، فلسفہ، سائنس، اصول، وہ تمام کے تمام اس کے ساتھ وہ بحث انجام دیتے. لیکن جیسے ہی دین کا معاملہ آتا ہے، جیسے ہی خدا سے متعلق گفتگو شروع ہوتی ہے، تو پھر ان کے وہ تمام کے تمام اصول، وہ تمام کے تمام منطق، وہ تمام کے تمام فلسفہ، ان کی گفتگو سے ایسا لگتا ہے گویا یہ جانتے ہی نہیں. اور یہ مقام تعجب ہوتا ہے. یعنی آپ بعض انٹلیکچوئلس کے، ابھی میں نام نہیں لینا چاہتا، ان کا جب آپ کلام پڑھتے ہیں، ان کی آپ گفتگو پڑھتے ہیں، تو باقی تمام امور کے اندر آپ کو ان کی اپروچ بہت زیادہ سائنٹیفک نظر آئے گی. لہذا ایک عام سی مثال دوں کہ جہاں کہیں پر بھی بات ہوتی ہے، ہم کسی بھی موضوع پر گفتگو کرتے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی دلیل سے بات کرو، دلیل لا کر دیں. لیکن جب مثلا فرض کریں کہ کائنات کے خلقت کے مراحل کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے کہ کائنات کیسے بنی ہوگی، یا مثلا وہ تھیوری ایولوشن کی کہ جس کو علمی طور پر مکمل رد کر دیا گیا ہے، جب اس کی بات ہو رہی ہوتی ہے، تو یہی افراد پھر کسی دلیل کے، بغیر کسی منطق کے، اپنی وہ تھیوریز نہ صرف پیش کر رہے ہوتے ہیں بلکہ اس پر پوری قوت کے ساتھ جمے ہوئے ہوتے ہیں. یہ جو ایک بیہیویئر ہے، یہ جو ایک مشکل نظر آتی ہے، یہ صرف انٹلیکچوئلس میں نے عرض کیا نہیں ہے، آپ عام طور پر بھی لوگوں کو دیکھیں گے، عرض کیا، دنیاوی معاملات میں بہت ہوشیار ہیں، اپنے ذاتی معاملات میں بہت ہوشیار ہیں، لیکن جہاں دین کا مسئلہ آ جائے، جہاں خدا کی بات آ جائے، وہاں ہی پر انہی افراد سے جب بات کی جاتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ ان سے زیادہ نہ سمجھ کوئی اور نہیں۔ یہ کہاں پیش آتا ہے مسئلہ؟ یہ وہاں پر مسئلہ پیش آتا ہے کہ جہاں پر معاشرے کے اندر جاہلیت حاکم ہو۔ جہل اور جاہلیت میں کیا فرق ہے؟ جہل اور جاہلیت میں یہ فرق ہے کہ جہل ضد اور درمقابل ہے علم کے۔ کسی شے کا جاننا علم کہلاتا ہے، نہ جاننا جہل کہلاتا ہے۔ لیکن جاہلیت نہ جاننا نہیں ہے، جاہلیت اگنورنس نہیں ہے۔ علم کی کمی یا فقدان کا نام جاہلیت نہیں ہے، بلکہ جاہلیت ایک کیفیت ہے۔ اور اس کی بہترین تعریف جاہلیت کی مقام معظم رہبری آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ حفظہ اللہ نے بہترین تعریف کا کہ جہاں کہیں پر بھی نفس کی قوتیں عقل پر حاکم ہو جائیں، اس کیفیت کا نام جاہلیت۔ فرد پر اگر یہ کیفیت نظر آئے تو اس کا مطلب وہ فرد جاہلیت کا شکار ہے، لیکن اگر کسی قوم، کسی ملت، کسی معاشرے پر نظر آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جاہلیت اس قوم، اس معاشرے، اس پورے گروہ کے اوپر حاکم ہے۔ لہذا اب اگر ہم عام طور پر دیکھنا چاہیں، ہمیں خود بخود ان تمام چیزوں کی وجوہات سمجھ میں آنے لگتی ہیں۔ یہ جو ایک منافقانہ قسم کا ایک رویہ ہے جس کو ہم اور آپ روز اور صبح شام، مثلا کسی اور ملک میں کوئی حادثہ پیش آ جائے، اپنے ملک میں کچھ مسائل ہوں، تو آپ تجزیہ دیکھیں، وہاں پر آپ دیکھیں گے کیسے بال کی کھال اتاری جاتی ہے۔ لیکن اگر مثلا حکومت الہیہ میں، حکومت اسلامی کے اندر ایک چند افراد شرارتیں کر رہے ہوں کہ جس کے مقابلے پر، یعنی اگر ان کو تصور کیا جائے تو اپنے معاشرے میں ان کا حساب آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے، چند گنتی کے افراد ہیں، اور اس کے مقابلے پر وہ اجتماعات کے جو حکومت الہیہ، حکومت اسلامی کی حمایت میں ہو رہی ہے، تو اب آپ کے سامنے، میرے سامنے بیہیویئر موجود ہے۔ اب جو دنیا مکمل طور پر اس منافقانہ رویے کو اختیار کیے ہوئے، تو اب یاد رکھیے گا، یہ منافقت، یہ وہی تمام عناصر ہیں کہ جو انسان کے اندر خبث باطنی کو اتنا محکم کر دیتے ہیں کہ پھر یہ کبھی بھی سدھرنے والے نہیں ہوتے۔ لہذا صرف موت کا مرحلہ نہیں ہے، ان کے ساتھ دنیا کے اندر بھی یہ ہوتا ہے کہ جب پروردگار انہیں کسی مشکل میں، کسی عذاب میں، کسی سختی میں مبتلا کرتا ہے تو یہ توبہ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ مشکل دور ہوتی ہے یہ اس مرحلے سے باہر نکلتے ہیں، یہ خدا کو ایسے فراموش کر دیتے ہیں کہ گویا انہوں نے خدا کو کبھی پکارا ہی نہ ہو۔ لیکن چونکہ دنیا دار امتحان ہے، لہذا پروردگار نے اس دنیا میں ابتلا، دنیا کی اصل کیا ہے؟ ابتلا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ دنیا کی بنیاد ہے۔ پیدا تمہیں اس لیے کیا گیا ہے کہ تمہیں دنیا میں آزمایا جائے کہ تم میں سے بہترین عمل انجام دینے والا کون ہے۔ ایمان، کفر، نفاق، اسلام، ان سب کا پیمانہ کیا؟ پیمانہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی اس مختصر سی زندگی جو پروردگار نے ہمیں دے دی ہے، ابتلاءات، امتحانات، آزمائشوں، فتنوں کے درمیان میں پروردگار کے سامنے صرف یہ ثابت کرنا ہے کہ پروردگار ہمارے اوپر کتنی ہی بڑی آفت کیوں آنا آ جائے، ہم تیرا دروازہ چھوڑ کر جانے والے نہیں ہیں۔ ثابت ہم نے صرف یہ کرنا ہے کہ پروردگار کوئی بھی حالات آ جائیں، کوئی بھی کیفیات ہوں، کوئی بھی مشکلات ہوں، ہم تیرا دروازہ چھوڑ کر جانے والے نہیں ہیں۔ لہذا یاد رکھیے گا، اگر کسی بھی ذہن میں یہ بات موجود ہے کہ میرے کسی عمل کے ذریعے سے قیامت کے دن میں خدا سے کوئی حساب کتاب کروں گا، تو ہمارے عمل کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے قیامت کا جو ٹائم اینڈ سپیس ہے، اگر اس کو کنسیڈر کیا جائے، اس کے سامنے ہمارے عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہمارے عمل کی کیا حیثیت ہے؟ اب اس کے لیے جو پروردگار یہاں پر بھی ارشاد فرما رہا ہے کہ اب یہ جو یہ کہہ رہا ہے یہاں پر کہ پروردگار اگر مجھے واپس پلٹا دیا جائے لعلی اعمل الصالحا فیما ترکت، فیما ترکت میں بحث ہے، میں البتہ اس بحث کی طرف ابھی نہیں جانا چاہتا کہ جو میں چھوڑ کر آیا ہوں، آیا اس سے مراد دنیا ہے یا اس کا وہ مال ہے جو اپنے پیچھے وہ چھوڑ کر چلا گیا، تو دونوں امکانات کو علماء نے قبول کیا ہے کہ فیما ترکت سے مراد دنیا بھی ہے کہ وہ دنیا جو میں چھوڑ کر آ گیا اس دنیا میں عمل انجام دوں گا، اور بعض نے کہا ہے کہ یہاں پر مراد فیما ترکت سے وہ مال ہے جو یہ جمع کرتا رہا ہے۔ لہذا بہت سارے افراد قیامت کے دن ایسے ہوں گے کہ جن کے عذاب کی شدت اس حرام مال کی وجہ سے ہوگی جو دنیا میں انہوں نے جمع کیا لیکن اسے کسی بھی کار خیر میں استعمال نہیں کیا۔ ہمارے اور آپ کے لیے اس تمام مراحل میں جو سب سے بڑا مرحلہ جو سمجھنے کی بات ہے، کیا کریں؟ ہم اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کیا کریں، کہ ہمارے آگے کے منازل، ہمارے آگے کے مراتب جو ہم نے طے کرنے ہیں وہ آسان ہو، قبر کی منزل آسان ہو، برزخ کی منزل آسان ہو، اور اس کے بعد الا یوم یبعثون، بعض پہلا مرحلہ ہے قیامت کا، اٹھایا جانا، حاشر محشور کرنا یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ اب یہاں پر پوری ابحاث ہیں، بعض افراد میں نے پہلے بھی اشارہ کیا تھا کہ ان کا حساب کتاب حاشر کی کیفیات کے ساتھ ختم ہو جائے گا، بعض کا حتیٰ اس سے بھی سری تر ہے، بعض کا اٹھایا جانا ہی ان کے عذاب اور ان کے حساب کتاب کی علامت ہوگا، اس سے آگے وہ بڑھیں گے ہی نہیں۔ بعض حشر کے مرحلے تک آئیں گے، بعض نشر کے مرحلے تک آئیں گے، بعض میدان حساب کے مرحلے تک آئیں گے، بعض مرصاد کے مرحلے تک جائیں گے، بعض صراط کے مرحلے تک آئیں گے۔ 10 کم از کم مقامات ہیں جو قیامت کے ابتدا سے لے کر جنت کے دروازے تک پیش آنے ہیں۔ ان 10 مراحل میں کہیں پر بھی اگر انسان کا حساب کتاب اس کا ساتھ نہ دے تو بظاہر آیات اور روایات کی روشنی میں اسے جہنم جانا ہوگا۔ جنت میں پہنچنے کا مرحلہ کیا ہے؟ جنت میں پہنچنے کا مرحلہ یہ ہے کہ جنت کو اللہ تبارک و تعالی نے عمل کے ساتھ قرار نہیں دیا ہے، ایمان کے ساتھ قرار دیا۔ ایمان عمل عبادی کے علاوہ کسی شے کا نام۔ ہم عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے اعمال، یہ جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں، یہ جو ہم روزے رکھ رہے ہیں، یہ جو ہم باقی اعمال انجام دے رہے ہیں، یہ وہ اعمال ہیں کہ جو ہمیں جنت تک لے کر جائیں گے۔ نہیں، ان کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے، ان کے تمام مراحل، ان کی تمام کیفیات، لیکن اصل جنت کا حقدار ہونا اس کا تعلق ایمان سے۔ ایمان اگر سالم لے کر دنیا سے جائے گا تو امکان ہے کہ جنت تک پہنچ جائے، لیکن اگر ایمان سالم نہ لے کر جائے تو پھر اصلاً امکان ہی ختم ہو جاتا ہے کہ جنت تک پہنچ پائے گا یا نہیں۔ تو خوب، اعمال کا پھر دنیا میں کیا فائدہ ہے؟ اعمال کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ اعمال ایمان کی بقا کی ضمانت بن جاتے ہیں۔ جو شخص اعمال انجام نہیں دے رہا، واجبات کو نہیں انجام دے رہا، حرام کو ترک نہیں کر رہا، اس کے ساتھ کوئی بھی توقع نہیں رکھی جا سکتی کہ یہ شخص دنیا سے جاتے ہوئے ایمان کے ساتھ جائے گا یا نہیں جائے گا، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ کوئی چیز اگر گارنٹی بن سکتی ہے اس بات کی کہ انسان جب دنیا سے جائے تو کم از کم ایمان کے ساتھ جائے، گارنٹی کرنے والی چیز یہ اعمال ہے۔ لہذا اعمال کی جو سب سے اہم ترین گارنٹی اور اس کی جو سب سے اہم ترین وجہ ہے یا اس کا جو سب سے زیادہ امپورٹنس ہے، وہ کس اعتبار سے ہے؟ کہ یہ اعمال انجام دینا ہی، یہی چیز باعث بنتی ہے کہ انسان کا ایمان تضمین ہو جائے، گارنٹیڈ ہو جائے۔ لیکن اصل جنت کا تعلق ایمان سے، اس کی تفصیلات انشاءاللہ کبھی اور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ لیکن اب جو پروردگار برزخ کی بات کر رہا ہے، برزخ کے لیے آپ نے یقیناً یہ لفظ سنا ہوگا، بنیادی طور پر عربی میں برزخ دو مرحلوں کے درمیان جو کیفیت تصور کی جا سکتی ہے اس کا نام برزخ۔
اب یہ برزخ جس کو کہا جاتا ہے فزیکل اعتبار سے اگر بات کی جائے تو معمولاً یہ ایک بہت ہی باریک سا ڈفرنس ہوتا ہے جو دو چیزوں کے درمیان تصور کیا جا سکتا ہے. یہ برزخ کیا ہے؟ مثالیں اس کی کئی دی جا سکتی ہیں، لیکن قرآن نے دو مقامات پر، ایک سورہ مبارکہ فرقان اور ایک سورہ مبارکہ رحمان. سورہ مبارکہ فرقان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت واضح انداز سے ہو الذی مرج البحرین، پروردگار وہ ہے کہ جس نے دو بحروں کو، دو سمندروں کو، اب یہ جو لفظ مرجا ہے اس کا نزدیک ترین بہترین ترجمہ اسی سے ملتا جلتا انگلش کا لفظ ہے مرج کرنا، دو چیزوں کو آپس میں مرج کرنا یعنی ایک دوسرے میں ملا دینا. مرجا کا اگر آپ ترجمہ کو کرنا چاہیں تو انگلش میں بہت نزدیک ہے، کہ لفظ مرجا ہم نہیں جانتے، عین ممکن ہے کہ انگلش میں یہ لفظ پہنچا ہی، عربی سے امکان ہے. بس مرجا کا اگر آپ معنی اپنے ذہن میں کلیئر کرنا چاہتے ہیں، انگلش کا لفظ جو مرج ہے، دو چیزوں کو آپس میں ملا دینا، مرج کر دینا. ہو الذی مرج البحرین، پروردگار کی ذات وہ ہے کہ جس نے دو دریاؤں کو کیا کیا، مرج، لیکن کس کیفیت کے ساتھ کہا؟ ہاذا عذب فرات، ان میں سے ایک کیا ہے؟ عذب ہے، گوارا ہے، فرات ٹھنڈا ہے، میٹھا ہے. وہاذا ملح اجاج، اور یہ جو دوسرا ہے یہ کیا ہے؟ ملح کہتے ہیں نمکین کو، اجاج کڑوے پن. بس دو طرح کے دریا ہیں، ایک کا پانی گوارا خوشگوار میٹھا اور دوسرے کا نمکین شورزدہ کڑوا. اب سائنس پڑھنے والوں کے لیے یہیں سے، میں زیادہ نہیں جانتا چیزیں، لیکن ڈینسٹی کا فرق وغیرہ وغیرہ یہ ساری چیزیں یہاں سے قرآن میں اشارات موجود ہیں. یعنی ایک اشارہ موجود ہے، اب آپ ڈینسٹی کے فرق کے حوالے سے جہاں تک بحث کو لے جائیں گے، بینہما برزخ، قرآن نے کیا لفظ استعمال کیا کہ ان دونوں کے درمیان میں کیا رکھا ہے ہم نے؟ اللہ نے برزخ. یہ جو برزخ مراد کیا ہے کہ آپ کوئی چیز ایسی ہے ان کے درمیان میں کہ جو ان دونوں کو ملنے نہیں دے رہی، جدا رکھے ہوئے. سورہ مبارکہ رحمان بار بار آپ نے سنا ہوگا، مرج البحرین یلتقیان، مرج کیا اس نے دو دریاؤں کو، یلتقیان ملاقات کرتے ہیں ایک دوسرے سے، بینہما برزخ لا یبغیان، ان دونوں کے درمیان میں ایک برزخ ہے. لا یبغیان بغاوت، بغا کا معنی اپنی حد سے تجاوز کرنا، ان کے درمیان میں ایک ایسی برزخ ہے جس کے یہ متجاوز نہیں ہوتا. لہذا برزخ کے معنی کو اگر آپ نے سمجھنا ہے، یہ بہترین، جن لوگوں نے مثلا ان دریاؤں کی کوئی تصویر یا کوئی ویڈیو دیکھی ہوگی وہ نسبتاً اس چیز کو ذہن میں اچھی طرح سے ویژولائز کر سکتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا دو دریا آپس میں مل رہے ہیں اور ان کے درمیان میں واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ ایک جیسے باؤنڈری سی، ایک لائن سی لگی ہوئی ہے، اس طرف کا پانی اور ہے، اس طرف کا پانی اور ہے. ملک دنیا میں کئی مقامات پر اس طرح کی آپ کو چیزیں ملیں گی. پاکستان میں بھی کسی صاحب نے مجھے بتایا تھا کہ اٹک کے مقام پر کوئی جگہ ایسی ہے کہ جہاں پر دو دریاؤں کے پانی آپس میں ملتے ہیں اور ان کے ساتھ بھی یہی کیفیت. میرا جو اس وقت اشارہ ہے وہ کیا ہے؟ اس باریک سی لائن کے جس کو خدا کیا کہہ رہا ہے؟ برزخ. بنیادی طور پر برزخ کا عقیدے سے متعلق جو تصور ہے وہ بالکل اسی باریک لائن جیسا ہے. دو عالم کے درمیان ایک بارڈر ہے جسے عالم برزخ کہا جاتا ہے. بارڈر کون کون سے ہیں؟ وہ دو عالم کون کون سے ہیں؟ ایک عالم دنیا اور ایک عالم آخرت. بس عالم دنیا اور عالم آخرت کے درمیان جیسے دو دریاؤں کے درمیان ایک بارڈر ہے، لا یبغیان، جیسے وہ تجاوز نہیں کرتے، اسی طرح سے عالم دنیا کبھی تجاوز کر کے اس طرف اور عالم آخرت تجاوز کر کے اس طرف نہیں آ سکتے. یہ کہاں پر آ کر جمع ہوں گے؟ کہاں پر آ کر مرج ہو رہے ہوں گے؟ جہاں پر آ کر مرج ہو رہے ہوں گے اس مقام کو عالم برزخ کہا جاتا. اب تصویر میں نے آپ کے ذہنوں میں اس لیے کھینچی تاکہ بات آپ کے ذہن میں رہے. مرحلہ کیا ہے؟ مرحلہ یہ ہے کہ عالم دنیا کو ہم اور آپ گزار رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. عالم آخرت ہم نے دیکھا نہیں ہے، لیکن پروردگار نے جو اس کی تعریفیں اور قرآن میں جو اس کی کیفیات بیان کی ہیں، یقیناً وہ والی سائڈ دنیا والی سائڈ اگرچہ بہت چھوٹی بہت مختصر سی ہے، اس طرف والی جو سائڈ عالم آخرت کی وہ لامتناہی ہے، لامحدود ہے، انلمیٹڈ ہے، اس کا حساب کتاب کوئی نہیں بیان کر سکتا. لیکن یہ جو درمیان میں برزخ ہے، آیا کیا یہ واقعا اتنا ہی جیسے فزیکل اعتبار سے ایک باریک سا بارڈر ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جب ان دو عالموں کے درمیان میں اس عالم کو برزخ کہہ رہا ہے، تو یہ کیا اسی طرح کی کوئی باریک سا، کوئی بہت ہی تھوڑی سی مدت گزارنے والا مرحلہ ہے اس اعتبار سے ہے؟ بس اگر اس کو اس طرح سے تصور کیا جائے تو یعنی کیا ہوگا؟ یعنی یہ ہوگا کہ کوئی مرا اور عالم برزخ بہت ہی تھوڑا سا ایک مرحلہ، اور اس کے بعد قیامت. اب اگر ہم اس بات کو تصور کرتے ہیں تب بھی ہمارے ذہنوں میں ایک سوال باقی پھر بھی رہ جائے گا کہ فرض کریں جو آخر زمان میں مرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے تو یہ تصور کیا جا سکتا ہے. وہ جو حضرت آدم کے زمانے میں خود حضرت آدم یا حضرت حابیل شہید کیے گئے، اس کے بعد حضرت آدم کی بھی کب انتقال ہوا، یا اس زمانے کے لوگ جب دنیا سے گئے ہوں گے تو وہ پتہ نہیں کتنے ہزار سال پہلے، ان کی برزخ تو کئی ہزاروں سال کی ہو گئی. تو پھر اس کو اتنا باریک سا کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ جو تصور برزخ کا ویژول اعتبار سے پیدا ہو رہا ہے وہ بڑا باریک سا ہے. تو اب یاد رکھیے گا، برزخ کا یہ تصور جو بہت باریک ایک تھن لائن جیسا تصور ہے، وہ عالم برزخ کی وقت کی ڈیوریشن کی کیفیات کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ اس کے وجودی کیفیات کے اعتبار سے. وجودی اعتبار سے عالم برزخ بالکل ایک تھن لائن ہے. بنیادی طور پر عالم مادہ اور عالم ملکوت، عالم آخرت، عالم ملک اور عالم ملکوت، دنیا اور آخرت، ان کی جو کیفیات ہیں، برزخ اس کے درمیان میں ایک کنیکٹنگ مرحلے کا نام ہے. لہذا اپنی کیفیات وجودی کے اعتبار سے یہ ایک بڑا لطیف سا مرحلہ ہے. لہذا علماء کیا فرماتے ہیں؟ علماء فرماتے ہیں کہ ہمارا یہ بدن جب روح سے اتصال پیدا کرتا ہے تو اب مادے کے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ عالم مجرد نان مٹیریل چیزوں سے کنیکٹیویٹی پیدا کر سکے. ادھر سے مجردات کے اندر بھی یہ مسئلہ ہے کہ وہ مادی چیزوں سے کنیکٹیویٹی پیدا نہیں کر سکتا. تو قدیم زمانے میں جو علماء نے بات کی وہ کیا کہا؟ کہ اس بدن اور روح کے درمیان میں ایک جسم مثالی ہے، یہ جس کو جسم برزخی کہا جاتا ہے. اس کا کام کیا ہے؟ یہ بڑا لطیف سا وجود ہوتا ہے، یہ کنیکٹیویٹی دیتا ہے روح کو بدن کے ساتھ. اب اس کی اپنی لطافت کے ساتھ اس کی کیفیات کیا ہیں؟ کہ کچھ آثار اس کے اندر دنیا کے ہیں، عالم دنیا کے ہیں، اور کچھ آثار اس کے اندر عالم آخرت کے. لیکن اس سب کچھ کے باوجود نہ پوری طرح سے یہ عالم دنیا جیسا ہے، نہ پوری طرح سے عالم آخرت جیسا. لیکن اب برزخ میں ہونا کیا ہے؟ برزخ میں ہونا یہ ہے کہ برزخ چونکہ دنیا کی مانند نہیں ہے، لہذا برزخ کا جو ٹائم اینڈ سپیس ہے وہ دنیا کے ٹائم اینڈ سپیس سے مختلف. چونکہ ایک عالم عالم لطیف ہے، لہذا اس کی کیفیات عالم آخرت سے بھی مشابہ تشابہ رکھتی ہیں بعض چیزوں میں، لیکن اگزیکٹلی عالم آخرت والی کیفیات نہیں ہے. تب برزخ کی کیفیت کیا ہے؟ برزخ کی کیفیت یہ ہے کہ چونکہ یہ لطیف عالم ہے، اس میں برزخ کا ہر شخص کی اپنی برزخ، اس کا اپنا ایک حساب کتاب ہے کہ جس کا باقیوں سے کوئی خاص تعلق ربط زیادہ نہیں. خود اس کا فائدہ کیا ہے برزخ کا، عالم برزخ کا اس کا ہونا کیا ضروری ہے؟ فرمایا کہ پروردگار نے اس عالم کو قرار دیا ہے کئی حوالوں سے. ایک مرحلہ کیا ہے؟ دنیا میں انسان رہتے ہوئے اگر عالم ملکوت سے ارتباط پیدا کرتا ہے تب بھی وہ اسی عالم مثال یا عالم برزخ سے ہوتا ہوا جاتا ہے. لہذا ہماری نیند کو جو قرآن کریم نے بعض جگہوں پر موت سے تعبیر کر کے اور فرمایا کہ پروردگار اس میں نفوس کو، جانوں کو قبض کر لیتا ہے، اور پھر جس کو اللہ تعالیٰ نے وقت دیا ہوتا ہے اس کی روح واپس آتی ہے، اور جس کا وقت پورا ہو گیا ہو اس کو پروردگار اپنے پاس روک لیتا ہے، یہ مرحلہ اسی عالم برزخ سے گزر کر ہوتا ہے. لہذا وہ روح جو قبض ہو کر واپس آتی ہے اس کا جانا اور آنا دونوں عالم برزخ سے ہو کر جاتا ہے. اب اس آنے اور جانے کے درمیان میں انسان کے اپنی نیند میں ورود کے اعتبار سے کہ وہ نیند میں داخل کیسے ہوا ہے، وہاں پر ایک پورا سلسلہ موجود ہے کہ اگر انسان تمام آداب کو انجام دے اور اس سارے مرحلے کو توجہ میں رکھے تو عین ممکن ہے کہ وہ اپنے اس برزخ کے مرحلے کو بھی درک کر سکے کہ جس کے اندر پھر سچے خوابوں کا ایک پورا سلسلہ اور پھر اس سلسلے کے اندر بہت سارے مقامات ہیں کہ جس کو عرفاء نے مختلف مقامات پر ذکر کیا. لہذا اسی اعتبار سے اگر انسان اپنے نفس کو پاکیزگی کے اس مرحلے میں داخل کر دے کہ جہاں پر نفس کے اندر سے دنیا کے تمام رذائل، تمام مذمومات، اس کے اندر سے تمام کثافت دنیاوی ختم ہو جائیں تو یہ نفس اپنے اندر لطافت پیدا کرنے لگتا ہے، اور ایک مقام وہ آتا ہے کہ جہاں پر نفس دنیا کی کثافتوں سے پاک ہو کر اس قابل ہو جاتا ہے کہ عالم مثال یا عالم برزخ کو درک کر سکے. اب جب انسان برزخ کو درک کرنے کے قابل ہوتا ہے تو پھر جو اس کے اوپر کیفیات طاری ہوتی ہیں وہ یہ ہوتی ہیں کہ اس کے لیے دوسرے انسانوں کا باطن ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے. میں جو کچھ بھی ہوں، مجھے جتنے بھی افراد دیکھ رہے ہیں یا میں جتنے بھی افراد کو دیکھ رہا ہوں، ہمارے اور آپ کے سامنے صرف ظاہر. میں اندر سے کیسا ہوں، میرے معاملات کیا چل رہے ہیں، میں کس جگہ پر کھڑا ہوں، میری اصل حقیقت کیا ہے، یہ نہ میں درک کر سکتا ہوں نہ وہ عام افراد درک کر سکتا ہے. لیکن اگر کسی کی چشم برزخی کھلی ہوئی ہو تو پھر وہ باطن کو مشاہدہ کر لے. اب یہ جو کیفیات ہیں، یعنی آئمہ کے واقعات میں بعض جگہوں پر آئمہ نے بڑے لطیف انداز سے بعض چیزوں کو میرے اور آپ تک پہنچا. کیوں؟ اس لیے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو ہم اور آپ یعنی عام انسان اصلا تحمل نہیں کر سکتا، سمجھ نہیں سکتا ان باتوں کو. لہذا آئمہ نے بھی بڑے لطیف انداز سے چوتھے امام امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام حج کے ایام پر موجود ہیں، صحابی بھی حضرت کے ساتھ موجود ہیں، ایک اجتہام ہے حجاج کرام کا، اور وہ امام سے آگے اب یہ کون سا واقعہ، اب غور کریں یہ کون سا زمانہ ہے. یہ وہ زمانہ ہے کہ جب کربلا برپا ہو چکی ہے، کربلا جہاں سید الشہداء اور ان کے اصحاب اور خانوادے کی مدد کرنے کے لیے مسلمانوں کے پاس بہانے موجود، اور پھر یہی احرام باندھ کر اب ذوق و شوق کے ساتھ آئے ہیں خانہ کعبہ کا طواف کرنا. اب اس نے بھی اتنے حاجی دیکھنے کے بعد، اب غور کریں نا، ظاہری کیفیات کو سامنے رکھتے ہوئے کسی چیز کا معیار قائم کرنا یہ عام طور پہ ہمارے مذہب. اس نے کہا مولا کتنے حجاج، کتنے ماشاءاللہ الافراد حج بیت اللہ کے لیے آئے. امام نے بلا تشبیہ اپنی دو انگلیوں کے درمیان سے کہا کہ اب ذرا غور سے دیکھ، اور جب اس نے امام کی انگلیوں کے درمیان سے دیکھا تب کیا دیکھ رہا ہے، کوئی کسی حیوان کی شکل میں، کوئی کسی حیوان کی شکل میں. تعجب کر کے امام سے پوچھتا کہا مولا یہ تو یہ باتیں ہیں. امام علیہ الصلوۃ والسلام اس لطیف سے واقعے میں بنیادی طور پر جو چیز سمجھانا چاہ رہے ہیں وہ کیا ہیں، حقیقت باطن. یہ باطن کس قدر پاک ناپاک ہے، اس باطن میں کس قدر دنیا ہے، اس باطن کے اندر کتنی غلاظتیں ہیں، اور جس قسم کی ہے. اگر کوئی، اس لحاظ روایات پہ موجود ہے، میں نے پہلے بھی اشارہ کیا تھا کہ قیامت کے دن جو جانوروں کی صورت میں اٹھائے گا، جس جانور کی خصلت انسان کے اندر پائی جائے گی، کنجوس ہے تو مثلا چوٹیوں کی شکل میں اٹھے گا، شہوت ران ہے تو مثلا ناپاک جانور کی شکل میں اٹھے گا، جس طرح کی خصلت انسان کے اندر ہے، درندہ ہے تو درندوں کی شکل میں اٹھے گا، جس طرح کی خصلت انسان کے اندر ہے اسی طرح کا اس کا باطن آمادہ. اب میرے ساتھ میری برزخ میں کیا چیز آمادہ ہو رہی ہے، یہ اپنے اندر ایک پوری داستان. کیا چیز ہے جو ہمارے باطن کو پاک کر سکتی ہے؟ تقویٰ. میں نے عرض کیا کہ عبادات کا ایک کام کیا ہے؟ ایمان کی تضمین. واجبات بنیادی طور پر وہ بیس لائن ہے کہ جو انسان کے ایمان کو تضمین کرنے کے لیے بنیادی مرحلہ فراہم کرتا ہے. لیکن اگر انسان نے آگے بڑھنا ہے اس مرحلے میں تو پھر روایات بھی موجود ہیں ہمارے پاس، قرآن کی آیات بھی اس پر نازل ہیں کہ جب انسان اس وادی میں داخل ہوتا ہے کہ جس کو علی الظاہر پروردگار نے واجب اور حرام کے ذریعے سے کوئی کمپیل نہیں رکھ کیا، ہمیں مجبور نہیں کیا ہوا، اپنی مرضی سے جب اعمال انجام دیتا ہے جس کو ہم استحباب یا نوافل کے ذریعے سے تعبیر کرتے ہیں، تو اب ان اعمال کے آثار ہیں کہ جو ہمارے اوپر مرتب ہونا شروع ہوتا. میں ایک دفعہ پھر آپ سے خدمت مند عرض کروں گا، جس کسی کے بھی ذہن میں یہ تصور موجود ہے کہ میرے اعمال کے ذریعے سے میں خدا کے سامنے کسی چیز کا تقاضا کر سکوں گا، وہ خواب غفلت. ہمارے اعمال کی حیثیت بعض روایات میں بعض واقعات کے ذریعے سے اشارہ فرمایا کہ قیامت تو بہت دور کی بات ہے، برزخ میں بعض لوگوں کے ساتھ کیفیات یہ ہوں گی کہ اتنی شدت کی پیاس ان کے اوپر تاری ہوگی کہ کچھ گھونٹ پانی کے بدلے ان کے تمام اعمال ختم ہو جائیں. تو برزخ کو پار کرنا اپنے اعمال کے ذریعے سے ناممکن ہے، چبر اسد قیامت. تو تمام کا تمام جتنا بھی مرحلہ ہے بنیادی طور پر جس چیز کی ہم نے توقع رکھنی ہے، جس چیز کا اصل ہمارے اوپر کوئی اثر ہے قیامت کے دن، وہ صرف اور صرف خداوند کریم کا فضل ہے. وہ اپنے کرم سے، اپنے رحم سے، اپنے فضل سے اگر ہمیں معاف کر دے گا، اگر ہمیں کہیں تک پہنچا دے گا تو ہم پہنچ جائیں گے. خدا کے فضل کے بعد اگر کسی شے کا آسرا ہے تو وہ اہل بیت اطہار کی شفاعت. اور ایک جملے میں بات کروں گا بھی چونکہ وقت اور مقام اور گنجائش نہیں ہے، کہ ان تمام شفاعتوں کے درمیان وہ ذات کے جس کی شفاعت قیامت کے دن اس کی سب سے بڑی فضیلت بن کر ظہور کرے گی، وہ ذات ذات کریمہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ہے. حضرت کی شفاعت قیامت کے دن ایک ایسا مرحلہ ہوگا کہ جو کوئی بھی حضرت کی شفاعت کے دائرے میں آ جائے گا اس کے کہیں پہنچنے کا امکان موجود. روایت ہے، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، کہ جب حضرت کی سواری کو اس مرحلے میں کہ جب انسان اعمال اپنے سب ختم ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہوں، کچھ مراحل حساب میں ہی ہمارے اعمال ختم ہو جائے. اب انسانوں کی نگاہ کہاں پر ہے کہ اب اس مرحلے میں جب ہمارا اکاؤنٹ خالی ہو گیا اب ہمیں کوئی بچائے؟ اس مرحلے میں انسان کی نگاہ جب کسی ایسے مددگار کو ڈھونڈ رہی ہوگی تب جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی سواری کو وارد کیا جائے گا، اور کسی بھی خلائق میں کسی کی جرأت نہیں ہوگی کہ نگاہ اٹھا کر حضرت کی جانب دیکھ سکے. اور پھر جناب زہرا سلام اللہ علیہا پروردگار کے حضور اپنے مقامات اور اپنے اوپر ہونے والے ظلموں کے اعتبار سے درخواست کریں. تو اب چونکہ حضرت کے فضائل کو ظہور دینے کا مرحلہ ہے، لہذا پروردگار حضرت سے اس چیز کو چاہے گا کہ جناب زہرا ان تمام مظالم کے جو بی بی پر ہوئے کے بدلے میں سوال کر. تو جو سوال جناب زہرا کریں گی وہ اپنے محبین کی شفاعت کا. اب جس قلب میں بھی سیدہ کی محبت پائی جاتی ہے، فرمایا تمام محبین کو حضرت کی شفاعت کے دائرے میں لے لیا جائے. پھر حضرت کی سواری روانہ ہوگی اور قیام کرے گی، جب قیام کی وجہ پوچھی جائے گی
تو بی بی ایک مرتبہ پھر شفاعت کی درخواست کر.
محبوں کے محب, فرمایا اس طریقے سے ان کو اٹھایا جائے گا جس طرح سے مرغا پتھروں کے درمیان سے دانوں کو اٹھاتا ہے. پھر سواری روانہ ہوگی, پھر ایک مرتبہ قیام کرے گی. فرمایا جس کے نے کہ دل میں کبھی بھی کوئی تراہم پیدا ہوا میری محبت میں, میرے چاہنے والوں میں سے کسی کو کھانا کھلایا, کسی کو لباس دیا, کسی کی مشکل کو دور کیا, وہ بھی شفاعت کے دائرے میں آ جائیں گے. کہ پھر اس کے بعد جب سرانت کی منزل ہوگی تب حضرت اپنی چادر کی دامن کو پھیلائیں گی کہ جس کے چادر کے بعد جو تار نکلے ہوئے ہوتے ہیں وہ تار موجود. فرمایا جس کے ہاتھ میں حضرت کی چادر کا وہ تار یا وہ دھاگا آتا چلا جائے گا, وہ تیزی کے ساتھ صراط کو عبور کرتا چلا جائے گا. علماء نے جب اس کو بیان کیا گیا تو بعض علماء سے پوچھا گیا کہ اس چادر اور چادر سے کہ تاروں سے مراد کیا, اس کو تھامنے سے کیا مراد ہے؟ فرمایا کہ جس کسی نے بھی سیدہ کی ولایت کو قبول کیا اور سیدہ کی بات پر عمل کیا, وہ تیزی کے ساتھ اس پل سے, اس صراط کے مرحلے سے تیزی کے ساتھ عبور کرتا چلا جائے. لہذا قیامت کے دن ہمارے تمام جتنے بھی گناہ ہیں, ہماری جتنی بھی لغزشیں ہیں, ان سب میں جو اصل آسرا ہے وہ پروردگار کی رحمت کا ہے یا اہل بیت اطہار کی شفاعت, اور خصوصاً جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی شفاعت. اور بی بی اس عالم میں کہ جب آپ کا پہلو ٹوٹا ہوا ہے, یہ ایام ہے نا عزیزوں, یہ ایام ہے کہ جن میں پہلو ٹوٹ چکا ہے, جلتے ہوئے دروازے اور دیوار کے درمیان ریحانت الرسول اس طرح سے کچلی جا چکی ہے کہ پہلو شکستہ جناب محسن ساقط ہو کر شہید ہو چکے. وہ مرحلے بھی گزر چکے کہ جب حضرت کو ملعون نے تماچا لگایا اور بی بی کی آنکھ کے کونا سرخ ہو گیا, چہرے پر سوجن آ گئی, بازو پر تازیانہ بھی کھا چکی ہے, ہاتھ متورم رہا, پھر بی بی کا ہاتھ اللہ اکبر کے لیے اٹھتا نہیں تھا. اور جو ہاتھ کام کرتا ہے تو وہ پہلو پر دھرا رہتا ہے اس لیے کہ پسلی ٹوٹی ہوئی ہے. یہ کچھ دنوں کی بات ہے کہ جس میں سیدہ کو امت نے اس طریقے سے کر دیا. بڑی صابرہ بیٹی ہے رسول کی, بڑی مجاہدہ بیٹی ہے رسول کی, تمام مشکلات سے مقابلہ کرنے والی ہے, لیکن اس کیفیت کے ساتھ بابا کی تربت پر بیٹھ کر کہہ رہی ہے سبت علیہ مصائب لو انہا, بابا آپ کے بعد ایسے مصائب میرے اوپر پڑے ہیں, سبت علی الایام, اگر یہ دنوں پہ پڑتے صرف علیانے سب کے سب راتوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں. عزیزان من, سیدہ کی بدن پر پڑنے والی مشکلات ایک الگ داستان ہے, سیدہ کی روح پر جو زخم وارد کیے گئے ہیں وہ زخم الگ ہیں. خدا جانے اس قدر اذیت دی ہے, بدن کو چھوڑ دیجئے روحانی طور پر, ذہنی طور پر جو رویہ ہے مسلمانوں کا نبی کی بیٹی کے ساتھ, وہ رویہ ایسا ہے کہ سیدہ بس روتی ہیں اور بابا کو یاد کرتے ہیں, یہ رویہ ہے مسلمانوں کا. لہذا جو رویہ امیر المومنین کے ساتھ ہے وہ صرف امیر المومنین کو تکلیف نہیں دے رہا, زہرا کے دل کو بھی آگ لگا رہا ہے. علی علیہ الصلوۃ والسلام کے سلام کا جواب نہ دینا سیدہ کو کس روحانی اذیت میں مبتلا کرتا ہوگا, کبھی تصور تو کریں. لہذا سیدہ اپنے زخموں سے زیادہ علی کی غربت پر رو رہی ہے, سیدہ کو اپنی تکلیف سے زیادہ علی کی تکلیف کا احساس ہے. لہذا راوی کہتے ہیں کہ سیدہ جب تک علی علیہ السلام گھر میں نہیں ہوتے تو اپنے پہلو پر ہاتھ رکھے رہتی. کیوں؟ اس لیے کہ پہلو کا درد ایسا ہے, ہر آتی ہوئی سانس میں بھی انسان تڑپتا ہے, ہر جاتی ہوئی سانس میں بھی تڑپتا ہے. لیکن سیدہ جیسے ہی علی وارد ہو جاتے ہیں گھر میں, اپنے پہلو پر سے ہاتھ اٹھا دیتی ہے, علی کے درد کو اس طریقے سے محسوس کر رہی ہے کہ اپنے بدن کے درد کو علی کے اوپر ظاہر نہیں ہونے دے رہے ہیں. اور کئی ایسی مشکلات ہیں, لہذا تاریخ نے لکھا اس قدر نہیں فل بدن ہو گئی تھی جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کہ جب مولا کائنات حضرت کا جنازہ لے کر قبر کے دہانے پر پہنچے ہیں اور سیدہ کو ایک مرتبہ جنازے سے اٹھا کر اب چاہتے ہیں کہ قربت کے حوالے کریں, تو کہا اتنی نہیں فل بدن ہو چکی تھی سیدہ, اتنی کمزور ہو چکی تھی کہ تاریخ نے عجیب جملے لکھ کر کہا کونت کل خیال, گویا سیلی کے ہاتھوں پر سیدہ کا جنازہ نہیں ہے, سیدہ کا خیال رکھا, اس قدر ضعیف ہو گئی ہے. اور پھر علی کے اندر یہ قوت نہیں ہے کہ زہرا کو لحد میں اتار سکے. ایک مرتبہ جب ہاتھ برآمد ہوئے, میرے مولا نے آگے بڑھ کر سلام کر کے کہا السلام علیک یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول آپ پر علی کا سلام ہو. یا رسول اللہ جو امانت آپ نے مجھے دی تھی وہ لوٹانے آیا ہوں, لیکن یا رسول اللہ امانت دی تھی تو سالم ہے, اب جب واپس کرنے آیا ہوں تو امانت شکستہ ہے, لیکن یا رسول اللہ علی کے قلب میں اتنی قوت نہیں ہے, آپ کی بیٹی آپ کے پاس آ رہی ہے, اپنی بیٹی سے پوچھ لیجئے گا کہ امت نے کیا کیا. بس عزادارو ایک جملہ کہوں گا, اس ساری کیفیت میں کہ جو سیدہ کے اوپر عارض تھی, ان تمام کو مصیبتوں, ان تمام مصائب, ان تمام ظلموں کے درمیان میں جب علی کو اپنی وصیت لکھا رہی ہے تو اپنی اولاد کو, اپنے چاہنے والوں کو سلام کر کے جا رہی ہے زہرا. ہمارے لیے دنیا میں کوئی اور افتخار ہو یا نہ ہو, اگر ہم سیدہ کی اولاد بن جائیں, اگر ہم سیدہ کے چاہنے والے بن جائیں, تو ہر چاہنے والے کو سلام کر کے گئی ہے بی بی. اس لیے عزیزان من, کبھی اپنے آپ کو اس مخاطب کی جگہ پر کھڑا کرو جسے سیدہ سلام کہہ کر جا رہی ہے, تو انسان کی قدر و قیمت سمجھ میں آتی ہے. شب دعا ہے, ہم پروردگار کے حضور میں کیا لے کر آئے ہیں؟ پروردگار سوائے گناہوں کے ہمارے دامن میں کچھ نہیں ہے, سوائے خطاؤں کے ہمارے دامن میں کچھ نہیں ہے. جب بھی تیرے دروازے پر آتے ہیں صرف یہی جملے ہوتے ہیں پروردگار کے ظلم تو نفسی, پروردگار ہم اپنے اوپر ظلم کر کے آئے ہیں. لیکن عزیز و پروردگار ہم سے چونکہ جانتا ہے, وہ ہم سے کوئی اور توقع نہیں رکھتا. ابتدائی ترین توقع پروردگار کی یہ ہے, اگر غلطی کر لی ہے اعتراف کر لو. پروردگار اعتراف کرنے آئے ہیں, لیکن جانتے ہیں کہ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے, اور یہ بھی جانتے ہیں کہ تیری بارگاہ میں کس کی حیثیت ہے. ایام فاطمیہ نزدیک ہیں, یہ وہ دور ہیں, یہ وہ زمانے ہیں, یہ وہ وقت ہیں کہ جس میں پروردگار تمام تر رحمتوں کے ساتھ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے. پروردگار ہمارے اعمال, ہمارے گناہوں کی کیفیت کو نہ دیکھ, ہم واسطہ بنا رہے ہیں سیدہ کو, اس ٹوٹے ہوئے پہلو کو, اس اجڑی ہوئی گود کو, اس بی بی کو کہ جس نے اپنا سب کچھ تیری بارگاہ میں قربان کر دیا. پروردگار ہمارے اعمال کو نہ دیکھ, سیدہ کی حرمت کو دیکھتے ہوئے پروردگار ہمارے گناہوں سے درگزر فرما. پروردگار ہمیں دین پر چلنے کی توفیق عنایت فرما. بار الہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا, منتقم زہرا امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما. بار الہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا, تمام علماء مراجع اعظام بالخصوص آیت اللہ سیستانی رہبر معظم انقلاب انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما, حزب اللہ حزب اللہ کی رہبریت, انصار اللہ انصار اللہ کی رہبریت, حشد و شابیر اس کی رہبریت کی حفاظت فرما. جہاں جہاں مومنین باطل سے برسر پیکار ہیں, بحرین میں, یمن میں, عراق میں, شام میں, سعودی عرب میں, لبنان میں, نائجیریا میں, بار الہ ان سب کو نصرت و کامیابی عنایت فرما. فلسطین, میانمار, کشمیر کے مومنین کو نصرت و کامیابی عنایت فرما. دین دشمن اہل بیت دشمن قوتوں کو, انسانیت دشمن قوت
قوتوں کو نیست و نابود فرما، ہم سب کو امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما، بارِ الٰہ مومنین کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، بیماروں کو صحت کامل عاجل عنایت فرما، بالخصوص دعا صحت کے لیے کسی نوجوان زین العابدین کے جو امراض گردے کا شکار ہیں، اور سیدہ عطیہ زہرا بنت محمد اصغر کے لیے دعا کا کہا گیا، بارِ الٰہ بحق زہرا وابی حبا لہب بنیہا، ان تمام مریض اور حاضرین کے جتنے بھی مریض ہیں سب کو شفاء کامل عاجل عنایت فرما، ہمارے تمام مرحومین خصوصاً وہ مرحومین کہ جن کا فاتحہ پڑھنے اور اصال ثواب کرنے والا کوئی نہیں ہے، بارِ الٰہ ان تمام مؤمنین کی مغفرت فرما، ان سب کو جوار سید الشہداء میں جگہ عنایت فرما، ہمارے تمام مرحومین اور ان تمام مرحومین کی مغفرت فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آخر میں ایک مرتبہ پھر سورہ فاتحہ کی درخواست ہے اپنے تمام مرحومین شہداء ملت جعفریہ، بالخصوص سیدہ قسیم فاطمہ بنت سید احمد علی، کنیز فضہ بنت حسن عباس، حسین علی ابن حسن عباس کی ارواح کو ایصال فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔